बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا और मेहरबानी करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की पहली मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह निसा की आयात 150 से 152 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। सामीन, हमारी ये नशियात मीडियम वे में 765 और 1098 किलो हर्ट्ज पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप आलमी खबरें समाअत फरमाएंगे। खबरों के बाद हालात हाजरा के जायजे पर मुश्तमिल प्रोग्राम अंदाज़े जहां पेश किया जाएगा। फिर आप समाअत फरमाएंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उसके बाद प्रोग्राम सुबह उम्मीद पेश किया जाएगा और फिर आप प्रोग्राम यादों के झरोखे समाअत फरमाएंगे और आखिर में आज की मखसूस दुआ और उसका तर्जुमा पेश किया जाएगा। तो सामीन, लीजिए अब समाअत फरमाइए रेडियो तेहरान से आलमी खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी खबरों के साथ हुसैन अख्तर हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए और समाअत फरमाइए बाज अहम खबरों का खुलासा। मुआहिदा जिसमें लोप होल और इबहामात हों हमें कबूल नहीं, ईरान। हिंदुस्तान की रियासत बिहार में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए सियासी जमातों की कोशिशें तेज़ और पीडीएम पर इमरान खान का हमला। लीजिए अब खबरें तफसील से मुलाहजा फरमाइए। ईरान की मुज़ाकराती टीम के मुशीर ने एक बार फिर वाजे किया है कि तेहरान एटमी माहदे की बहाली के समझौते में इबहाम और लोप होल हरगिज कबूल नहीं करेगा। अपने ताज़ा ट्वीट में ईरान की मुज़ाकराती टीम के मुशीर मोहम्मद मरंदी ने यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ को मुखातब करते हुए लिखा है कि अमरीका के इत्तेहादी मिस्टर बोरेल भूल गए हैं कि मगरब की जानिब से एटमी माहदे की खिलाफ वर्जी और सख्त तरीन पाबंदियाँ ही हालिया मुज़ाकरात की असल वजह हैं। हालांकि ईरान तो एटमी माहदे की मुकम्मल पाबंदी करता रहा है। मोहम्मद मरंदी ने वादे किया कि ईरान लोप होल और इबहामात को हरगिज कबूल नहीं करेगा और यह कि अमरीका अपना मलबा यूरोपीय यूनियन पर डालना चाहता है। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ जोजफ बोरेल ने ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया है कि पहले के मुकाबले में एटमी माहदे की बहाली की उम्मीदें कम हुई हैं। उनका कहना था कि वियना इंटर एटमी मुज़ाकरात में फरीकैन के नज़रियात एक दूसरे के करीब आने के बजाय दूरियां पैदा हो रही हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका की ज़ालिमाना पाबंदियों के खात्मे की गरज से मुज़ाकरात का ताज़ा दौर 4 अगस्त को वियना में शुरू हुआ था और 8 अगस्त तक जारी रहा। पाबंदियों के खात्मे की गरज से यूरोपीय यूनियन की तजावीज़ का जवाब ईरान ने 15 अगस्त को भिजवा दिया था, जिसमें एटमी माहदे पर अमल दरामद का वाज़े रोड मैप बयान करते हुए कहा गया था कि अगर अमरीका हकीकत पसंदी और लचक का मुजाहरा करे तो समझौते का हुसूल मुमकिन है। ईरान के महकमे एटमी तवानाई के सरबराह ने मुल्क को एटमी बिजली घरों की डिजाइनिंग और तामीर का मरकज बनाने का अज़्म जाहिर किया है। तेहरान में एक टेक्नोलॉजी सेमिनार से खिताब करते हुए मोहम्मद इस्लामी का कहना था कि हमने 10,000 मेगावाट बिजली की पैदावार की गरज से एटमी बिजली घरों की तामीर का हदफ मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान को दुनिया भर में एटमी बिजली घर तैयार करने वाले मुल्कों के सप में शामिल किया जाए। ईरान के महकमे एटमी तवानाई के सरबराह ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल करके कौमी आमदनी में इजाफा और ज़र मुबादला की बचत की जा सकती है। मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि मुल्क के पहले एटमी बिजली घर से अब तक 52 अरब किलोवाट बिजली पैदा की जा चुकी है, जिससे 8.5 करोड़ बैरल तेल की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि हम इस बिजली घर की लागत के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर चुके हैं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद हिंदुस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर गुज़श्ता रोज़ दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंची, जहां हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में उनका इस्तकबाल किया। इत्तलात के मुताबिक दिल्ली में शेख हसीना और नरेंद्र मोदी के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक ने 7 माहदों पर दस्तखत किए। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता साल हमने बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। हमने पहला दोस्ती का दिन भी मनाया। हिंदुस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात आने वाले वक्त में नई बुलंदियों को छुएंगे। आज बांग्लादेश तरक्की में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शराकत दार है और इस इलाके में हमारा सबसे बड़ा तजारती पार्टनर भी है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने कहा कि हिंदुस्तान खुद कफील बनने के लिए ज़रूरी अहदाफ को हासिल करने के सिमत में आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मैंने बामाना बहस का एक और दौर ख़त्म किया है, जिसके नतायज से दोनों ममालिक के लोगों को फ़ायदा होगा। हमने करीबी दोस्ती और ताउन के जज्बे से मुलाकात की है। हिंदुस्तान की रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए तमाम सियासी पार्टियों के इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया है। हिंदुस्तान के सरकारी खबरसा इदारे UNI के मुताबिक बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी और कम्युनिस्ट रहनुमाओं DRAJA और सीताराम येचुरी से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। उन्होंने वजाहत की कि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं और न ही वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस, बाएं बाजू की पार्टियां, इलाकाई जमातें एक साथ आती हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर DRAJA ने जनता दल यूनाइटेड के कौमी जमहूरी इत्तेहाद से निकलने का खैर मकदम करते हुए कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए सभी सियासी पार्टियों की मुत्तहिद करने की मुहिम में नीतीश कुमार के साथ हैं। हिंदुस्तान की मरकजी तफ्तीशी एजेंसी CBI के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने भी दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी है। नई दिल्ली से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी के सीनियर तर्जुमान और रियासती असम्बली के रुकन सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि CBI ने मिस्टर सिसोदिया के घर पर छापे में 14 घंटे तक तफ्तीश और छानबीन की, लेकिन उसको कुछ भी हाथ न लगा। उनका कहना था कि CBI ने मिस्टर सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा कि CBI के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने भी मिस्टर सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने दिल्ली हुकूमत की खिलाफ BJP मुहिम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की लड़ाई बकौल उनके बदनवानी के खिलाफ नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है, ताहम उनकी तकरीर बराह रास्त नश्र किए जाने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगल को इमरान खान की तकरीर बराह रास्त नश्र किए जाने पर पिमरा की पाबंदी ख़त्म कर दी है। पिमरा ने इमरान खान की तकरीर बराह रास्त नश्र किए जाने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन 20 अगस्त को जारी किया था, जिसको इमरान खान ने अदालत में चैलेंज कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाते हुए कहा है कि पिमरा के वकील अदालत को मुतमईन न कर सके पिमरा ऑर्डिनेंस के सेक्शन 27 के तहत पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है, लिहाजा इमरान खान की तकरीर के सिलसिले में इसका नोटिफिकेशन कल अदम किया जाता है। पाकिस्तान में हिज्ब इख्तिलाफ रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों पर उनके बयानात को मस्क करके पेश करने का इल्ज़ाम आयद किया है। अपने एक ट्वीट में साबिक वज़ीर आज़म का कहना था کہ اس کڑے پروپیگنڈے پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں جو بقول ان کے مجرموں کا پی ڈی ایم نامی گروہ میرے خلاف کر رہا ہے. عمران خان نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کی بڑھتی ہوئی عوامی مقبولیت اس گمراہ کن پروپیگنڈے کی اصلی وجہ ہے. عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ بس بہت ہو گیا, میں پشاور میں ہونے والے اپنے اجلاس میں معاف کیجیے گا ہونے والے اپنے جلسے میں ان سب کو باضابطہ جواب دوں گا جو مجھے بدنام کرنے کے لیے میرے الفاظ کو جان بوجھ کر توڑ مروڑ رہے ہیں. فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے ایک سینئر رہنما کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت القدس بریگیڈ کے کمانڈر کو قتل کر کے جہاد اسلامی کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی تاکہ اپنی کھوئی ہوئی عزت کو لوٹا سکے. تحریک جہاد اسلامی کے سینئر رہنما احمد المدلل نے العالم ٹی وی سے مخصوص پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے غزہ کی حالیہ جنگ اور صہیونی حکومت کی صورتحال پر روشنی ڈالی. انہوں نے کہا کہ ہم اور حماس ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے ہیں اور یہ وہ اصول ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی گروہوں خاص طور پر جہاد اسلامی اور حماس کے درمیان اتحاد و یکجہتی کے قیام کے لیے مشترکہ اجلاس ہوتے ہیں. احمد المدلل کا کہنا ہے کہ ہم آزاد سازی کے مرحلے میں ہیں, ہمارے دشمن اور ہمارے مستقبل ایک ہیں. احمد المدلل کا کہنا تھا کہ شمیر قدس آپریشن کے بعد سے ہم مصر کے رابطے میں تھے تاکہ اس کے ذریعے ہم حالات کو پرامن کریں اور قیدیوں کے تبادلے پر بھی گفتگو ہو. فلسطین کے اس رہنما کا کہنا تھا کہ یہ امید نہیں تھی کہ صہیونی حکومت نے جو جہاد اسلامی سے وعدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرے گی, کیونکہ مصر کے ذریعے یہ وعدہ کیا گیا تھا. لیکن شمالی محاذ کے کمانڈر تیسیر الجعبری کے قتل نے جہاد اسلامی کو جوابی کارروائی پر مجبور کر دیا. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں, جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کریں. تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں.
سامعین, پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کا جائزہ لیں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین, پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت اپنے عروج پر ہے اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کھینچا تانی کا سلسلہ جاری ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے حالیہ خطاب میں متنازع بیان سامنے آنے کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک صف بندی نظر آ رہی ہے. اسی تناظر میں ہم نے گفتگو کے لیے رابطہ قائم کیا پاکستان کی ممتاز صحافی اور سینئر تجزیہ کار محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ سے. محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ سے جب ہم نے اس صورتحال پر ان کا تبصرہ جاننا چاہا تو ان کا کہنا تھا,
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ عمران خان جو ہمارے سابق پرائم منسٹر تھے, ان کو بالکل قانونی طریقے سے جو ہمارا آئین میں ہے اس طرح انہوں نے ایک نو کانفیڈنس سے ہٹایا گیا, لیکن ان کے ذہن میں ایک چیز سما دی گئی ہے کہ وہ موسٹ پاپولر لیڈر ہیں, اور چونکہ موسٹ پاپولر لیڈر ہیں تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ عوام کی طاقت سے جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. یہاں اگر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو تھوڑے سے حقائق الگ ہیں, کیونکہ عمران خان نے بھی جو حکومت بنائی تھی وہ کچھ جماعتوں کو ملا کے, وہی جماعتیں جو اب اقتدار میں ہیں, چاہے وہ ایم کیو ایم ہے یا اس طرح بلوچستان کی پارٹیز ہیں یا ایون جو چودھری شجاعت کے حوالے سے جو مسلم لیگ قائد اعظم ہے وہ بھی تھوڑا سا اگر اس کا بھی ایک حصہ جو ہے وہ بھی اقتدار میں لے کے تقریباً اسی پیٹرن پہ موجودہ حکومت بھی قائم ہے. تو اس حوالے سے تو اگر دیکھا جائے کانسٹیٹیوشنلی تو کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دیتی کہ ان کو ہم موسٹ پاپولر کہہ سکیں. اس سے پہلے بھی یہ تھا کہ اگر اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی جب ہم کیلکولیشن لیتے تھے تو اپوزیشن کی ایک تعداد جو ہے وہ زیادہ بنتی تھی. تو یہ تو ایک علیحدہ پہلو ہے. دوسرے جو ہے وہ اس پورشن کو استعمال کرتے ہوئے یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے اور یہ افسوسناک بات ہے. یہ خوشی ہمیں نہیں ہوتی کیونکہ پاکستان جس صورتحال سے دو چار ہے اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہر ملک اپنے دفاع کے حوالے سے اپنے افواج کو اپنے اداروں کو مضبوط کرتا ہے, لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ اس طرح ادارے کے اندر کے معاملات کو, ویسے ادارے پہ تنقید ہوتی رہی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, جب کوئی ظاہر ہے اسی ملک میں چار مارشل لا آئے ہیں, مارشل لا کے خلاف جدوجہد بھی ہوتی رہی ہے اور اس پہ بات بھی ہوتی رہی ہے اور اس پہ تنقید بھی ہوتی رہی ہے, لیکن جس نوعیت کی اب یہ تنقید کی جا رہی ہے اور ادارے کے اندر ایک کریک ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ تھوڑی سی الگ صورتحال ہے. یہاں ہمیں ایک صرف مذمت سے زیادہ کوئی ابھی بات دکھائی نہیں دی اور لوگوں کے لیے بھی یہ کچھ جہاں ان کو یہ انکریجمنٹ مل رہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح اداروں پہ تنقید کریں ان کو بھی شاید اس طرح معاف کر دیا جائے گا, تو یہ ایک حوصلہ لوگوں کو اس طرح کا دیا جا رہا ہے جو زیادہ صحت مند نہیں ہوگا. آنے والے وقت میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں, میں تو چونکہ تمام اداروں کی مضبوطی کی بات کرتی ہوں, اگر میں آرمی کے مضبوط ہونے کی یا اس کے ایک استحکام کی بات کرتی ہوں تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو انٹرنل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے جو داخلی معاملات سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, چاہے اس میں پولیس ہے یا دوسرے ادارے ہیں, میں ان کی بھی ایک استحکام اور اس کی بھی مضبوطی کی بات کرتی ہوں کہ ادارے بننے چاہیے. لیکن یہ اس وقت جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اور جو عمران خان نے کہا اور کل والا جو بیان تھا اس میں خاصی زیادہ میرا خیال ہے کہ چونکہ آئی ایس پی آر کا بھی ہم نے دیکھا تو وہاں بھی کچھ بے چینی کا اظہار کیا گیا ہے. عدلیہ نے بھی اس چیز کا انڈائریکٹ ہے نوٹس وہ دوسرا کیس تھا, لیکن اس میں اس بات کو بھی ٹچ کیا گیا ہے کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اب اس میں کیا کوئی قانونی چارہ جوئی کی جاتی ہے یا نہیں, اس پہ میرے خیال میں لوگوں کی کافی زیادہ نظریں ہیں کہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق اگر اس طرح اداروں کو ڈائریکٹ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا کیا کیا طریقہ کار ہوگا, کیا انجام ہوگا, تو اس پہ تھوڑی سی جو ہے غور و خوض بھی کیا جا رہا ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ اقتدار آنا جانا ہوتا ہے, اداروں کو ملک کو کسی طرح بھی کسی کو جائے نہیں ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو نون ہو یا اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف, ان کو یہ کسی طرح بھی ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ وہ اس بات کا استعمال کرتے ہوئے ایک منفی جو ملک میں رجحان پیدا کرے.
محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ, اب ہم نے دیکھا کہ کچھ دنوں پہلے پاکستان میں جو صحافی حضرات ہیں ان پر بھی بہت زیادہ دباؤ رہا اور آپ کو بھی میڈیا میں ان صحافیوں کے حق میں میدان میں نکلتے ہوئے دیکھا گیا تھا. یہ جو مثلا میڈیا پرسن اور خاص طور پر صحافی حضرات پر جو ایک دباؤ پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں پاکستان میں جرنلسٹ پہ تو ہمیشہ سے ایک بہت سٹرونگ دباؤ رہا ہے. پچھلے ہم نے 3-4 سال سے دیکھا کہ اب اس کو قانونی شکل بھی دی جا رہی ہے. ماضی میں بھی اگر دیکھیں مارشل لا ادوار میں بھی دباؤ ڈالنے کے لیے کچھ ایسے حربے استعمال کیے گئے, مطلب پری سینسرشپ کا بھی استعمال کیا گیا, اس کے علاوہ پی پی او کا استعمال کیا جاتا تھا, ایم پی او کا استعمال کیا جاتا تھا, ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے. لیکن اب کچھ اس قسم کے جو خاص طور پہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا بھی ہو گیا, الیکٹرانک میڈیا ہے, اب کچھ حربے بھی ان کے بھی دوسرے حربے استعمال کرنے لگے ہیں. قانون سازی بھی اس سلسلے میں شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی جو پچھلی حکومت ختم ہوئی ہے انہوں نے ایک آرڈیننس کے تھرو جو ہے جس طرح میڈیا کو کرب کرنے کی کوشش کی اور اس پہ بھی ہمیں باہر نکلنا پڑا. یہ تو ایک بہت میرے خیال میں ہماری تھوڑی جدوجہد کو اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے کہ وہ آرڈیننس جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اس حوالے سے جو ہے وہ آگے بات نہیں ہوئی. لیکن یہ ایک تواتر سے ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ آزادی صحافت پہ جو ہے وہ مستقل کوئی نہ کوئی بار آ رہے ہیں. ابھی جیسے اب ایک اے آر وائی جو ہے وہ بند کیا گیا, بلا شبہ وہ کسی انٹرویو سے بند ہوا, کسی بات سے بند ہوا, لیکن بند کیا جانا گیا ہم کسی طرح بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, کیونکہ اس سے تقریباً ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہوتا ہے. اے آر وائی کا وہ ظاہر ہے کہ چیلنج کیا اور اس کے بعد اب وہ بحال ہو چکا ہے, لیکن نیکسٹ جو اسٹیپ آ رہا ہے وہ بول کے حوالے سے ہے. بول میں کچھ ٹیکنیکل باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. بول چینل نے کوئی اپنا لائسنس اس کو رینیو کروانا ہوتا ہے, وہ اس نے لائسنس رینیو نہیں کروایا, لیکن یہ ہے کہ ٹیکنیکل باتیں ایک یقیناً اس کو بھی انہیں پورا کرنا چاہیے, کیونکہ وزارت داخلہ کی غالباً انہوں نے سیکیورٹی جو ہے وہ ابھی جمع نہیں کروائی, جس کی وجہ سے انہیں بند کرنا پڑ رہا ہے. لیکن پھر بھی بات یہی آ جاتی ہے کہ کئی ہزاروں لوگوں کا روزگار ہوتا ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد ہماری اسی حوالے سے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی میٹنگ ہے, جس میں بول کے حوالے سے بھی جائزہ لیا جائے گا. لیکن آزادی صحافت پاکستان میں صرف ایک, ہمیں بہت طویل عرصے سے یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک خوبصورت جملہ رہ گیا ہے جو حکومتوں کو کبھی بھی اچھا نہیں لگا, اور ہر حکومت نے کسی نہ کسی طرح اپنا کوئی نہ کیا. ہاں, اس میں ہم نے ایک چیز میں ضرور کہتی ہوں, اور میرے خیال میں ہم اس کو اعتراف بھی ہمیں کرنا چاہیے, کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہمیں زیادہ اس حوالے سے, آزادی صحافت کے حوالے سے کوئی تکلیف دہ صورتحال نہیں ہوئی. مثلا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسے بل پاس نہیں کیے کہ جس سے آزادی صحافت کو قبض کیا جا سکے. تو یہ باقی تمام جماعتوں نے کسی نہ کسی طرح اپنا کردار, اپنا حصہ ڈالتے رہے ہیں.
ویسے محترمہ, آپ کے علم میں ہے ابھی بھی جو حکومت ہے وہ بہت سی چیزوں سے لا تعلق نظر آتی ہے, لیکن صحافیوں کے انٹرویو ایک دم جو ہے وہ روک دیے جاتے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتی کہ کوئی نادیدہ قوتیں ہیں جو صحافیوں کے خلاف اپنے من پسند نظریے کو حاوی رکھنا چاہتی ہیں؟
یہ تو ہے, پہلے دن سے ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے دیکھیں, ہمارے ایجنسیز کے بھی مختلف کردار رہے ہیں جرنلسٹ کے حوالے سے. یہ مختلف اوقات میں اٹھایا جانا, نامعلوم جگہ پہ لے جانا, اس کے بہت سی چیزیں ہم مستقل دیکھ رہے ہیں. اور اس حوالے سے ہماری, جب ہم 72 سال کی بات کرتے ہیں تو 72 سال کی ہماری جدوجہد بھی اس حوالے سے ہے. میں خود ایز اے پریزیڈنٹ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ, ایز اے سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے, میں اور دوسرے بھی سینئر وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ ان چیزوں سے بہت زیادہ قسم کی جو ہے ایک, اس کو میں تو اس کو لڑائی کا نام ہی دوں گی کہ ہم جھگڑتے رہے ہیں, لڑتے رہے ہیں, کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ہم آزادی لینے کی کوشش کرتے رہے ہیں. ابھی موجودہ حکومت کا جہاں تک تعلق ہے, ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ڈویژن جرنلسٹ میں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے, اور میں یہ ذاتی طور پہ تو کسی جو ہے فیک نیوز ہو یا کوئی غلط قسم کا پروپیگنڈا ہو, میں اس کی کبھی حامی نہیں رہی. میں صرف خبر پہ بلیو کرتی ہوں اور سچ خبر پہ بلیو کرتی ہوں. تو کچھ ہمارے اپنے ساتھی بھی اس قسم کی بات کرتے ہیں جس کا ہمیں دکھ ہوتا ہے, اور لیکن جب ان کے خلاف کوئی ایسی کاروائی ہوتی ہے, مثلا اے آر وائی کے بہت سے اینکرز جو ہیں, جب ان کے خلاف کاروائی ہوئی تو ہماری تحریک اس میں تھی کہ آپ جو قانون کے مطابق کیا کریں, لیکن کسی کو گرفتار کرنا یا کسی کو اٹھانا یا کسی کو غائب کرنا, اس کی ہم کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتے. گو ہم خود جانتے ہیں کہ اے آر وائی میں بہت سی ایسی چیزیں آتی رہیں جو بہت زیادہ فیک ہوتی تھیں, اور ابھی بھی بہت سے اداروں میں اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. تو اس کو ہم جسٹیفائی تو نہیں کرتے, نہ اس کی ہم حمایت کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور ہم کہتے ہیں کہ آپ جو ملکی قانون ہے, جو آپ کو آرٹیکل 19 جو ہے آزادی صحافت کے حوالے سے, آزادی رائے کے حوالے سے جو آرٹیکلز ہے, اس کی حقیقی اسپیڈ کے مطابق جو ہے آپ کوئی بھی اگر کیس بناتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, تو اس کے مطابق بنائیں.
سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے, وہی مشعل راہ عزم و تعالی اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا سہارا دیا اس کے نقش قدم نے اسی کی توجہ اسی کے کرم نے زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اسی کی محبت ہے ایمان کامل اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن کردار کے ساتھ پیش آؤ تاکہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین تاریخ بشریت میں اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تاریخ کے آغازی سے دو طرح کی سیاست وجود میں آئی ہے ایک الہی سیاست دوسری طاغوتی سیاست سیاست الہیہ پائے توحید پر استوار ہے جس کی رہبریت کی ذمہ داری انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے دوش مبارک پر تھی، لیکن طاغوتی سیاست کی عمارت پائے شرک و تفرقہ اور جدائی و اختلاف کے بلبوتے پر ٹکی ہوئی تھی، جس کی باغ ڈور طاغوتی اور شیطانی ہاتھوں میں تھی۔ اگر حکومت اسلامی کی بقا و حیات توحید سے منسلک بشریت کی بنا پر ہے، تو پھر طاغوتی اور استعماری حکومت کی بقا و حیات بشریت کے درمیان تفرق و جدائی سے وابستہ ہے، چاہے وہ ماضی کا زمانہ ہو یا حال کا۔ قرآن کریم نے اس بات کی تائید کرتے ہوئے فرمایا ہے، بے شک فرعون نے روئے زمین پر بلندی اختیار کی اور اس نے اہل زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا کہ ایک گروہ نے دوسرے کو بالکل کمزور بنا دیا۔ وہ لڑکوں کو تہ تیغ کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، وہ یقیناً مفسدین میں سے تھا۔ لیکن سیاست الہی کے رہبروں کی صحیح یہ تھی کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں اور اتحاد و اتفاق کے راستے پر گامزن رکھیں۔ لہذا فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف عالمین کے پروردگار کے لیے ہے۔ یہ آیت فقط خدا کی خالقیت کی نشاندہی نہیں کر رہی ہے، بلکہ منشأ وحدت کو بھی بیان کر رہی ہے کہ پوری دنیا کے افراد ایک خدا سے وابستہ ہیں اور ایک امت سے متصل ہیں، جس کا مبدا و محور مذہب و ملت نہیں، بلکہ خدا و آخرت پر ایمان اور انجام عمل صالح ہے۔ قرآن کریم نے متعدد طریقوں سے مسلمانوں کو وحدت کی دعوت دی ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے، بے شک تمہاری امت کا دین ایک دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا مجھ سے ڈرو۔ دوسرے مقام پر ارشاد قدرت ہوتا ہے، تمام اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا تم لوگ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح و عدالت برقرار کرو۔ قرآن کریم نے ایجاد وحدت کے لیے جو روش اختیار کی ہے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح قائم کرو، اس کی تاثیر جامع اسلام میں مثبت ہے۔ قبائل عرب جو ہمیشہ آپس میں جنگ و جدال میں مشغول رہا کرتے تھے اور اختلاف و افتراق ان کا شعار بن چکا تھا، ظہور اسلام کے بعد قرآن نے ان سے بھی وحدت کا کلمہ پڑھوا لیا، اور یہ وحدت ہی کی طاقت تھی کہ جنگ بدر میں 313 افراد 1000 پر غالب ہو گئے۔ اگر عالم اسلام اس دور میں اصلاح اخوت کو اپنا فریضہ سمجھ کر وحدت کے راستے پر گامزن ہو جائے، تو نہ صرف ظلم و بربریت کے سیلاب سے اپنے کو نجات دے سکتا ہے، بلکہ اس کے مقابل ایک مستحکم و پائیدار چٹان کے مانند ہوگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی کوشش تھی کہ مسلمان ایک قوت و طاقت کے حامل ہو جائیں، لہذا ان کے درمیان میں برادری کو برقرار کیا، اور پھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی کہہ کر وحدت کے راستے کو ہموار کر دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں وحدت کا کیا مفہوم ہے۔ آیا وحدت اتحاد و اتفاق کا نام ہے، اخوت و محبت کا نام ہے، یا کوئی اور شے ہے؟ قرآن کریم آواز دیتا ہے، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور متفرق نہ ہو۔ یہ آیت صریحاً لوگوں کو اتحاد کی دعوت دے رہی ہے اور ہر طرح کے تفرقے سے روک رہی ہے۔ مفسرین نے حبل اللہ سے جو مراد لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح کا وسیلہ اور ارتباط خدا کی ذات اقدس سے منسلک ہے، چاہے یہ وسیلہ اسلام ہو یا قرآن یا پیغمبر و اہل بیت علیہم السلام ہوں۔ اس آیت کے پہلے جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امت مسلمہ متحد ہے اور وحدت مسلمین برقرار ہے، کیونکہ ظاہراً ساری امت اس ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے اور ہر فرقہ واتسمو بحبل اللہ کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب دوسرے جملے پر نظر پڑتی ہے تو مفہوم وحدت ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ امت تفرقے کے شکنجے میں گرفتار نظر آتی ہے۔ لہذا جب تک تفرقے کو دور نہ کریں گے مفہوم وحدت سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جس دن تفرقے کو دور کر کے ریسمان الہی سے متمسک ہو کر جامعے کو وحدت کا لباس پہنا دیا گیا تو اس دن پھر اسلام کے سامنے کفر کی بڑی سے بڑی طاقت بھی گھٹنے ٹیک دے گی، کیونکہ اس وحدت میں اتنا عزم و استحکام پایا جاتا ہے کہ انسان اقلیت کے باوجود بھی دشمن کے سامنے کأنہم بنیان مرصوص کا مصداق ہوتا ہے، اور فتح اس کے قدم چومتی ہے۔ اور اسی اتحاد کا نتیجہ تھا کہ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود فتح و کامرانی کا تاج ان کے سر پر ہی رہا۔ قرآن کریم نے بھی اسے بیان کیا ہے، مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم قلیل تعداد میں اور کمزور تھے، تمہیں ہر وقت اس بات کا خوف تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، لیکن خدا نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی کفار کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشفق و مہربان ہیں۔ پس مفہوم وحدت فقط یہ نہیں ہے کہ تمام مسلمان آپس میں دوستی و محبت کو برقرار رکھیں، بلکہ عملی طور پر متحد ہو کر قرآن و اسلام اور اس کے اصول سے دفاع کی خاطر دشمن اسلام کے سامنے شمشیر بکف ہو جائیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم سید احمد حسن رضوی صاحب لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام بہت ہی عمدہ اور معیاری ہوتے ہیں، مناسبتی پروگرام بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ صبح امید تو پروگرام بہت عمدہ ہے ہی، مگر صبح امید کے خصوصی پروگرام کا جواب نہیں۔ اس پیشکش پر بہت بہت شکریہ، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم، سید احمد حسن رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک شخص اپنے بازو پر تصویر بنوانے کے لیے ایک نقاش کے پاس گیا جو انسانی جسم پر مختلف اشیاء کی تصویریں بناتا تھا۔ اس نے جا کر نقاش سے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے بازو پر ایک شیر کی تصویر بناؤ۔ نقاش نے سوئی لے کر گودنا شروع کیا۔ اسے سوئی کی وجہ سے تکلیف محسوس ہوئی۔ نقاش سے پوچھا، یہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا، دم بڑی تکلیف دے رہی ہے، تم دم کے بغیر شیر بناؤ۔ نقاش نے پھر گودنا شروع کیا، لیکن سوئی کی چبھن کی وجہ سے اسے پھر تکلیف ہونے لگی تو پوچھا، اب کیا بنا رہے ہو؟ نقاش نے کہا، میں شیر کا سر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا، سر سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تم سر کے بغیر ہی شیر بنا دو۔ نقاش نے پھر سوئی اٹھائی اور بازو کو گودنے لگا۔ اسے پھر تکلیف ہوئی اور پوچھا کہ اب کیا بنا رہے ہو؟ تمہاری سوئی کی چبھن مجھے بے چین کیے دیتی ہے۔ اس نے کہا، اب میں شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پیٹ کو جانے دو، تم ویسے ہی شیر بناؤ۔ تو نقاش نے جل کر کہا، بیوقوف، ایسا شیر تو اللہ نے بھی نہیں بنایا کہ جس کی نہ دم ہو، نہ سر ہو، نہ پیٹ ہو، تو میں ایسا شیر کیسے بنا سکتا ہوں؟ جب تم کو سوئی کی چبھن ہی برداشت نہیں ہے تو شیر کی تصویر بنانے کی خواہش کیوں کرتے ہو؟
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 16 شہریور، 10 سفر المظفر اور 7 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات ستمبر سن 1610 کو بر صغیر کے معروف عالم دین شہید سالس علامہ نورا شوستری شہید ہوئے۔ آپ 1549 میں ایران کے شہر شوستر میں پیدا ہوئے تھے۔ علامہ شوستری 1584 میں ہندوستان گئے اور مغلیہ سلطنت کے دارالحکومت آگرے میں قیام کیا۔ مغل شہنشاہ اکبر اعظم نے آپ کو قاضی کا عہدہ تفویض کیا۔ وہ عہد جہانگیری میں قاضی عسکر یعنی فوج کے قاضی مقرر ہوئے۔ جہانگیر کے دور میں ہی علامہ شوستری کے مخالفین نے مغل بادشاہ سے قربت حاصل کر کے آپ کے خلاف اس حد تک ورغلایا کہ بالآخر بادشاہ نے 7 ستمبر 1610 میں آپ کو شہید کروا دیا۔ آگرے میں شہید سالس کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے اور دور و نزدیک سے لوگ مزار کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ آپ کی تالیفات میں مصائب النصواب اور احقاق الحق کے علاوہ مجالس المومنین کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ سات ستمبر سن 1822 کو برازیل نے پرتگال سے آزادی حاصل کی۔ 19ویں صدی کے اوائل میں برازیل لاطینی امریکہ کا واحد پرامن ملک تھا، لیکن یورپی ملکوں من جملہ پرتگال پر نیپولین بوناپارٹ کے قبضے کے بعد پرتگال کا بادشاہ اپنے اہل خاندان کے ساتھ فرار اختیار کر کے برازیل آ گیا۔ اسی وجہ سے برازیل کے حالات بھی بد امنی کا شکار ہو گئے۔ نیپولین کی شکست کے بعد پرتگال کا بادشاہ پرتگال واپس آ گیا، لیکن اس کا بیٹا وائس رائے کی حیثیت سے برازیل میں ہی رہا۔ اس نے 14 سال کے بعد 7 ستمبر 1822 کو پرتگال سے برازیل کی وابستگی ختم کر کے آزادی کا اعلان کر دیا اور خود پیدرو اول کے نام سے ملک کا سلطان بن گیا۔ دس سفر المظفر 1263 ہجری قمری کو معروف عالم دین اور ادیب ملا جعفر شریعت مدار تہرانی نے وفات پائی۔ وہ 1197 ہجری قمری میں پیدا ہوئے اور اپنے دور کے مشہور علماء و دانشوروں سے کسب فیض کیا۔ آپ کچھ عرصے تک قاضی بھی رہے۔ عربی ادب کے علاوہ آپ کو شعر کہنے میں بھی مہارت حاصل تھی، لیکن اصل شہرت آپ کی متعدد تصانیف کی وجہ سے ہے۔ ملا جعفر شریعت مدار تہرانی نے اصول فقہ، حکمت و فلسفہ، علم کلام اور اخلاق پر اہم کتابیں لکھی ہیں۔ سولہ شہریور سن 1363 ہجری شمسی کو عصر حاضر کے ایک ایرانی عالم دین آیت اللہ مرزا محمد باقر آشتیانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1284 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے۔ آیت اللہ میر محمد باقر آشتیانی ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے عراق کے حوزہ علمیہ نجف اشرف تشریف لے گئے اور اس زمانے کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ باقر آشتیانی اجتہاد کے درجے پر فائز ہونے کے بعد تہران واپس آ گئے اور دینی طلباء کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی جملہ تالیفات میں ارشاد از نظر اسلام اور مالکیت در اسلام کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ 16 شهریور 1392 ہجری شمسی کو ممتاز ایرانی فقی آیت اللہ سید حسن طاہری خرم آبادی نے وفات پائی۔ وہ خرداد سن 1317 ہجری شمسی میں ایران کے ایک وسطی شہر خرم آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی الحاج سید حیدر طاہری خرم آبادی آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری یزدی کے ممتاز شاگردوں اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ آیت اللہ حسن طاہری ابتدائی تعلیم کے بعد قم چلے گئے اور وہاں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے کسب فیض کیا۔ آپ کو پہلے بھی حکومت کے خلاف برسوں کی مزاحمت کے دوران بارہا شاہ کی خفیہ پولیس ساواک نے گرفتار اور جلا وطن کیا۔ انقلاب سے پہلے آپ کی سیاسی فعالیت محدود نہیں تھی اور انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی آپ نے مختلف اہم ذمہ داریاں سنبھالی، جن میں حج کے امور اور پاسداران انقلاب اسلامی میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نمائندگی، پاکستان میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نمائندگی، مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل اور اس کی پریزائڈنگ کمیٹی کی رکنیت شامل ہے۔ آیت اللہ سید حسن طاہری رہبر انقلاب اسلامی کے حکم پر تہران کے امام جمعہ بھی رہے۔ سولہ شہریور 1357 ہجری شمسی کو ایرانی علماء کی دعوت پر تہران کے 20 لاکھ انقلابی عوام نے تہران کے شہیات اسکوائر پر حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اسی روز شہیات اسکوائر کا نام بدل کر آزادی اسکوائر رکھ دیا گیا۔ اس احتجاجی مظاہرے کی قیادت آیت اللہ طالقانی کر رہے تھے۔ طاغوتی حکومت کے اہلکاروں نے آیت اللہ طالقانی کی توہین کرنے کی کوشش کی، لیکن مظاہرین نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ آزادی اسکوائر پر ایک قرارداد پڑھ کر سنائی گئی، جسے حاضرین نے پرزور تائید کر کے منظور کر لیا۔ اس قرارداد میں ملک کی آزادی، خود مختاری، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسلامی حکومت کے قیام اور خفیہ پولیس ساواک اور شاہی نظام حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتعلمه تفريطي حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا. تیرے لیے حمد ہے کہ تُو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا, اور اگر تُو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا. تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے, کبھی ختم نہ ہو, کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے. اے معبود, تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تُو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا اور قضاء و قدر بنائی. تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے, بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے, تو بچاتا اور آزماتا ہے. عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے. میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو, چارہ کار قطع ہو گیا ہو, موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو, اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو. اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں, اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں. پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما, اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما, اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما, اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ, کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اے معبود, اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما, کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے, میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے, میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے, اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ, کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے.